کلاب ہو چکی تیار مولا تیار مولا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. پر دیوار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے. خدا تعالیٰ نے ایک بار پھر یہ سعادت نصیب فرمائی ہے. آج شب جمعہ بھی ہے، شب جمعہ شب مغفرت، شب رحمت، تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے. انشاءاللہ برزخ کی زندگی میں خدا تعالیٰ ہمارے اور آپ کے تمام محرومین کو اور ہمیں جب بھی وہاں پہنچیں اہل بیت کی شفاعت، اہل بیت کی ہمراہی، ان کی امان نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. اور اس شب میں ہمیں اپنے امام کی نظر لطف کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. خدا متعال کی صفات میں، خدا متعال کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ تبدیلی کے لیے پھر کوئی اور ہو جو خدا پہ اثر ڈالے، نعوذ باللہ تعالی، ایسا ممکن نہیں ہے. تو بعض اوقات کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب خدا کی ذات وہی ذات ہے جو جمعے کے دن ہے، ہفتے کے دن ہے، اتوار کے دن ہے، تو پھر شب جمعہ کو یہ جو موقع خدا متعال نے دیا ہے یہ کس طرح سے دیا؟ ذات میں خدا کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، چاہے شب جمعہ ہو چاہے وہ بدھ کا دن ہو، پیر کا دن ہو، لیکن خدا اپنے بندوں کو دینے کے لیے کوئی موقع اور بڑھ کے دینا چاہتا ہے. تو ایک دفعہ ہوتا ہے بندے کا کوئی حق ہو، مثال کے طور پر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اسے ملے. ایک دفعہ خدا تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بندے کو کسی طریقے سے اپنے نزدیک لے کر آئے، تو کوئی ایک موقع دے دیتا ہے. اب جیسے یہ شب جمعہ ہے، یہ خدا تعالیٰ نے موقع نصیب کیا اپنے بندوں کے لیے کہ وہ کوشش کریں، ہر اور دوسری رات سے بڑھ کر کوئی کوشش کریں. تو میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کی خدمت میں بھی کہ وہ توجہ دینا شب جمعہ کو یہ اہمیت رکھتا ہے. آپ ہر رات مثلا وضو کر کے سوتے ہیں، کچھ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے سوتے ہیں، کوئی دعا پڑھ کے سوتے ہیں، مثلا شب جمعہ میں کچھ اور ضرور کریں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شب جمعہ میں دعائے کمیل کی محفلیں ہوتی ہیں، آپ مثال کے طور پر مجلس میں آنے کی وجہ سے شاید دعائے کمیل میں نہ جا سکیں، گھر میں پڑھ لیں، 12-14 منٹ، 15 منٹ کی بات ہوتی ہے. تو اپنی زندگی میں ایک روٹین بنا لیں مسلسل کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. اور اس روٹین کو آپ جب اپنے مسلسل انجام دیتے رہیں گے تو وہ آپ کے وجود کا حصہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اور نورانیت نصیب ہوتی ہے. اچھا کام بعض اوقات اس وجہ سے اثر نہیں دیتا کہ پابندی سے انجام نہیں پاتا. اچھے کام کو پابندی سے انجام دینا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ مثال کے طور پر دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، روٹین میں رکھیے کہ ہم نے شب جمعہ ہر صورت میں دعائے کمیل پڑھنی ہے، چاہے 10 منٹ میں پڑھیں چاہے 15 منٹ میں پڑھیں، پڑھنا ضروری ہے. تو مثال کے طور پر جیسے جمعے کے دن ہے، بہت اہم زیارت زیارت آل یاسین ہے. بعض لوگ ہر روز پڑھتے ہیں زیارت آل یاسین، نہیں پڑھ سکتے جمعے کے دن صبح کو پڑھ لیں، لیکن پھر عرض کروں گا پابندی سے پڑھیں. اور ایک پوائنٹ اور اس کے ساتھ ہے، وہ بھی عرض کرتے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی عبادت انجام دیتے ہیں، ایک معاملہ ہوتا ہے اس عبادت کی حفاظت کرتے ہیں. مثلا فرض فرمائیے آپ ابھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ نے مجلس سنی، عزاداری میں شرکت کی، یہ ایک عبادت تھی جو آپ نے انجام دی. مثلا ظہر عصر کی نماز پڑھی، ایک عبادت تھی جو انجام دی. فرض کر لیجئے اچھے طریقے سے انجام دی ہے. ظہر عصر کی نماز پڑھی، مغرب تک آتے آتے گناہ ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ظہر عصر کا ایک ہمارے نفس کے اوپر ایک اچھا اثر پڑا تھا، وہ مغرب تک نہیں چلا ہے، مغرب تک نہیں چلا ہے. تو یہ لوگ نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عمل ہے عبادت کرنا، ایک عمل ہے اس کو بچا کے رکھنا. اور ایک اور عجیب بات ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ظہر عصر کی نماز پڑھے، گناہ نہ کرے مغرب عشاء تک، تو ظہر عصر سے مغرب عشاء تک سارا وقت نماز شمار ہوگا، وہ سارا وقت نماز ہوگا، یعنی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. کیوں؟ آپ نے ظہر عصر پڑھی تھی 20 منٹ 25 منٹ، لیکن بچانے پہ محنت کی ہے 5 گھنٹے، اس کا وہی ثواب ملتا رہے گا. تو بعض لوگ تعبیر کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ اپنے نفس کے اوپر محنت کرتے ہیں، یہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دائم الصلاۃ ہیں. دائم الصلاۃ، جو نماز ترک کرتا ہے اسے کہتے ہیں تارک الصلاۃ، نعوذ باللہ تعالی. جو نماز ترک کر دے، نماز نہیں پڑھے، اسے کہتے ہیں تارک الصلاۃ. ایک وہ ہوتا ہے جو نماز ایک آدھ دفعہ پڑھتا ہے، مثلا دن میں ایک دفعہ نماز ظہر عصر پڑھ لی اس نے، ٹھیک ہے، یہ نمازی ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو ظہر عصر پڑھتا ہے، مغرب عشاء تک محنت کرتا ہے کہ اس نماز کا اثر ختم نہ ہو، یہ نماز چلے، اس کو کہتے ہیں دائم الصلاۃ، اس کی نماز دائمی ہے. تو ہمارے پاس بہت ساری عبادتیں اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو دائم کیسے ہونا ہے. تو مثلا کہتے ہیں بھائی انسان جب سوئے گا، اب تو کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے، تو اپنے سونے کو عبادت میں کیسے تبدیل کرے؟ سونے سے پہلے وضو کرے. جیسے ہی انسان وضو کر کے سوئے، چاہے کسی نے کہا مولانا کیا فائدہ، جیسے ہی سوئے گا وضو ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا اس طرح چاہتا ہے. تو مثال کے طور پر سونے سے پہلے وضو کرے، ہم کئی دفعہ اس کر چکے ہیں، سورہ حشر پڑھے، کچھ اور دعا پڑھ لے. ایک مشہور روایت ہے ہمارے پاس کہ وہ چند اعمال کو انجام دے، بہرحال تو کیا ہو جائے گا، اس کا یہ سونا عبادت شمار ہوتا رہے گا، خدا تعالیٰ اس کو بھی عبادت شمار کرے گا. تو ایک عارف نے اپنے ایک شعر میں کہا، شب جمعہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھوں گا، اس میں انہوں نے کہا کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو دائمی نماز کے اندر ہیں، دائمی دعا کے اندر ہیں. دائم کا مطلب فار ایور، ان کی نماز ختم نہیں ہوتی. کیا مطلب نماز ختم نہیں ہوتی؟ کیا یہ کاروبار کے لیے نہیں جاتے؟ جاتے ہیں، لیکن خدا اس وقت کو بھی نماز شمار کر لیتا ہے، چونکہ وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد. مجھے دل سے خوشی ہو کہ کوئی اہل بیت کے دشمنوں کو لعنت بھیجے، مجھے دل سے خوشی ہوگی، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا جو نہ بھیجے اس پر بھی میں لعنت بھیجوں، نہیں، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، بھاگ نہ جائے وہ میرے پاس سے. آپ نے کسی دشمن کو نزدیک بلانا ہے، دروازہ کھلا چھوڑو، دروازہ کھلا چھوڑو، ہمت کرو، اس طرح رکھو کہ جو یہاں پر آئے وہ یہ نہ سوچے یہ میری جگہ نہیں ہے، یہاں کچھ اور لوگ رہ رہے ہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے. یہ سید الشہداء کا فرش ہے. یہاں پہ آپ عیسائیوں کو بھی بلاؤ، ہندوؤں کو بھی بلاؤ، دوسرے لوگوں کو، سب کو بلاؤ، اور کسی کو بھگاؤ نہیں، یہ غلطی ہو جائے گی. تو آپ اور میں اپنے اپنے رویے سے ایسا دکھائیں کہ ہم لوگ، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، ہم خوش آمدید کہنے والے ہیں، قبول کرنے والے ہیں. دیکھو جیسے ابھی سید الشہداء کے روضے پر ہے، آپ نے پتہ نہیں کتنی کلپس دیکھی ہوں گی، سید الشہداء کے اربعین پر عیسائی علماء جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ جاتے ہیں. یہودی علماء جاتے ہیں. ابھی وہ جو مشہور تھا فلسطینی ناصبی ہیں، ابھی وہاں جا کے انہوں نے شیعہ عالم کے پیچھے نماز پڑھی ہے. جاتے ہیں، سب جاتے ہیں. تو اگر ہمیں ایسے رکھنا چاہیے کہ سب آ سکیں، اور آتے تھے، یہ ابھی 25-30 سال 40 سال میں ہم نے خراب کیا ہے، اس کو ایسا کر دیا ہے کہ لوگوں کو ہم نے کہیں اور بھیج دیا، ورنہ یہ سب کو کہانیاں یاد ہیں کہ کتنی سبینے لگاتے تھے اور کتنا مل جل کے کام کرتے تھے. یہ سب پرانی چیزیں، بہت پرانی نہیں ہیں، ہمارے بچپن میں بھی تھا ایسے. یہ اصل میں یہ کچھ سیاستوں کے اثر میں پاکستان کے اندر دشمن مالک نے سیاستیں کی ہیں پاکستان کے ساتھ، کہ اس کو فرقہ واریت میں دھکا دیا ہے، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ یہاں کے لوگ دیندار ہو جائیں گے، وہ دیندار ہو جائیں گے جو سارے دیندار مل کر ایران کے، اس کے، اس کے، سب دیندار ہمیں پھر موقع نہیں دیں گے. تو اس سے کاٹنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ یہاں فرقہ واریت ڈال دی. اب بعض اوقات بدقسمتی سے ہمارے اپنے دوست احباب معاملے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جن لوگوں کو نزدیک بلانا چاہیے ان کو نعوذ باللہ دور بھیج دیتے ہیں. یہ ہمیں نہیں کرنا تھا. بہرحال خدا و متعال سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں پرچم عذاب، پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. تمام عزاداران سید الشہداء کی جان، مال، عزت و آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ ہمیں امام کی نصرت، ان کے ظہور کا دن نصرت اور اسلام شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم. جو بات تھی اس سلسلہ مجالس کے لیے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئی تھی، اور وہ یہ تھا کہ آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے جس میں ہم کم سے کم پہ چلتے رہیں اور معاملہ صحیح ہو جائے گا. ہم نے عرض کیا یہ زمانہ گمراہی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ امتحانوں کا زمانہ ہے، اور اس امتحان اور سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ انسان حق کو تشخیص دے سکے، حق کو سمجھ سکے، سب سے بڑا امتحان ہے. ورنہ نہیں سمجھ پایا تو اپنی دانش میں اچھا کر رہا ہوگا اور برے راستے پہ چل نکلے گا. تو یہ جو بصیرت انسان کو چاہیے کہ وہ حق کو سمجھ سکے، غلط جگہ پہ ہو تو خدا اس کو ایک راستہ دکھائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا ایوریج سے بڑھ کر کچھ کر کے دکھائے، تھوڑا سا بڑھ کے دکھائے. تو ہم نے مسلسل پہلے دن سے لے کر اب تک کوشش کی کہ کچھ ایسی روایتیں پڑھیں جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں بڑھ کر بننا سکھایا ہے، وہ ایوریج نہیں بلکہ اس سے بہتر. اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں. عبادت کے اوپر ہم نے بہت اصرار کیا کہ عبادت کون سی عبادت ہے جو اچھی عبادت ہے. تو عبادت کے اندر ذکر ہوا کہ وہ عبادت جس کے اندر عقل ہو، وہ عبادت جس کے اندر شعور ہو، جس کے اندر انسان توجہ دیتا ہو، وہ عبادت انسان کو ایک مقام تک پہنچاتی ہے. اس کے بعد عرض ہوا کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کیسے کنٹرول کرے، یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کا اعلیٰ مقام ہے. بندوں کے کام کیسے آئے، یہ عبادت کا اعلیٰ مقام ہے. پھر چند دن عبادت کے بعد بات ہوئی تھی رزق کے اوپر کہ رزق کیسا رزق ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی کہ رزق کو کوئی انسان بڑھا نہیں سکتا ہے، رزق انسان کے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا ہے، حلال سے کمائے یا نعوذ باللہ تعالی بے صبری کرے اور نعوذ باللہ حرام کی طرف چلا جائے. بہترین کام کیا ہوگا رزق کے معاملے میں، بہترین کام کیا ہوگا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یہ دیکھے اس وقت دین کو کیا چاہیے وہ کام کرے. خدا رزق اس کے گھر تک پہنچا دے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت دین کو کیا چاہیے اس کو تشخیص دے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. البتہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے کہ مثلا فرض کر لیں دین کو عالم چاہیے اور وہ نہیں جا سکتے, ہوم نہیں جا سکتے مدرسوں میں, کوئی اور راستہ ہوگا وہ بھی نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے, پہلی پرائیورٹی نہیں کر سکتا, دوسرے نمبر پہ کیا چاہیے اس کو دیکھیں. جیسے عرض ہوا مولا کے بارے میں کہ پہلا کام جو انہوں نے لیا وہ جہاد کا کام تھا. جب جہاد کا وقت ہوتا تھا صرف جہاد فرماتے تھے, جب جہاد کا امکان ختم ہو گیا تو انہوں نے لوگوں کی تعلیم کو سوچا کہ لوگوں کو تعلیم دیں, ہدایت دیں اور ان کے درمیان بیٹھ کے قضاوت کریں. اور جب ان دو کاموں سے فارغ ہوئے, مثلا جہاد بھی نہیں ہے ابھی, تعلیم کا وقت بھی ہو چکا ہے, اب اپنی معاش کے اوپر توجہ دیتے تھے اور اپنی زندگی بناتے تھے یعنی مادی لحاظ سے. تو درخت, باغ, نہریں, یہ سب امام انجام دیتے تھے اپنے ہاتھ سے. یہ بات بھی ہوئی کہ حلال کمانے میں اس کے اوپر شرم نہ کرے کہ کام چھوٹا ہے, اگر اس کی وجہ سے یہ کرے گا نعوذ باللہ تعالیٰ کسی غلطی میں پھنس جائے گا. لیکن یہ بھی عرض کرتا چلوں, ایسا نہ ہو کہ میرے اندر صلاحیت 10 کی ہو اور میں اپنے آپ کو 2 کے اوپر کنونس کر کے ختم کر لوں. نہیں, ناشکری نہیں ہونی چاہیے, کفران نعمت نہیں ہونی چاہیے. آپ کے اندر بڑے کام کی صلاحیت ہے, آپ بڑے کام پہ جائیں, پھر چھوٹے کام کر کے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنائے انسان. اور آخری بات اس سلسلے میں, اور آج انشاءاللہ کچھ اور جملے عرض کروں گا, آخری بات وہ یہ کہ کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا یہ سب باتیں ہم اپنے اندر سنتے ہیں بھول جاتے ہیں, یہ ہمارے اوپر حکومت کیسے کریں گی, ہمارے اوپر کیسا ایسا ہو کہ ہماری وجود اس کو قبول کر لے. اس سلسلے میں چند جملے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد واجعل فرج. سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ انسان سارے کام خود نہیں کر سکتا, کنفرم انسان کمزور ہے. آج میں صبح ایک ارادہ کروں گا, ممکن ہے شام تک میرا ارادہ ٹوٹ جائے, یہ سب ہو سکتا ہے. آج صبح, اور یہ بہت ہوتا ہے, شیطان یہ بہت مصیبت کرتا ہے. کوئی انسان بیچارہ بہت اچھی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور بڑی اچھی عبادتیں کرتا ہے, دوپہر تک آتے آتے شیطان اس کو ایسا گناہ میں کسی ڈالتا ہے کہ بیچارے کا شام کی نماز پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا. پھر یہ شیطان حرکتیں بہت کرتا ہے. تو انسان کو کیا کرنا چاہیے, اپنے اوپر انحصار نہیں کرے, اہل بیت سے مدد مانگے, ہمیشہ توسل رکھے. اللہ کا پورا ایک نظام ہے, اس سے توسل رکھے. اب یہاں پہ ایک بات ہے, وہ یہ کہ یہ جو توسل ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے؟ مثلا ہر روز دعائے توسل پڑھے, کیا کرے مثلا توسل کرنے کے لیے؟ نہیں, دعائے توسل بہت اچھی ہے, ہر وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, سادہ سا کام بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا ایک سادہ سا کام کیا کیا جا سکتا ہے, بہت ہی آسان ہے. آپ سے جب بھی کوئی بات کہے کہ یہ آپ میں خوبی ہے یا یہ کام اچھا ہوا, فوراً خدا کو یاد کرو, فوراً خدا کو یاد کرو. مثلا فرض فرمائیے کسی نے آپ سے کہا, حتی میں ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں, آپ سے یہ کہا کہ بھئی یہ آپ کا گھر اچھا ہے, آپ فوراً کیا کریں؟ آپ یہاں اللہ نے نصیب کر دیا, اللہ نے نصیب کیا. ایک جملہ ہے, ایک اصطلاح ہے, اس کو کہتے ہیں تلقین. اب وہ ایک تلقین تو ہم سب کو پتا ہے, وہ کون سی؟ وہ جب بندہ قبر میں ہے اور اوپر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اسما افہم کہہ رہا ہوتا ہے, یہ تلقین ہو گئی. لیکن ایک اور بات بھی ہے, اس سے پہلے کہ کوئی میرے اوپر تلقین پڑے, کیا میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اوپر کوئی تلقین کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتا ہوں. کیا تلقین کروں؟ یہ کہ خدا ہے, یہ کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ خدا سے ہے, یہ تلقین کرنا چاہیے. بلکہ ایک عارف تھے, وہ یہ کہتے تھے, یہ جملہ تھوڑا سا سنبھل کے سن لیجئے, اس کو غلط مطلب نہیں لیجئے گا. وہ کہتے تھے خدا کی تعریف کرو چاہے تمہیں جھوٹ لگے. نعوذ باللہ, خدا کی کوئی تعریف جھوٹی نہیں ہو سکتی, سب تعریفیں سچی ہیں, اندر علم نہیں ہے میرے پاس. تو مثال کے طور پر میں بہت سخت مشکل میں ہوں, صحیح ہے, کوئی آ کر پوچھے کیا گزر رہی ہے، کم سے کم زبان سے کہہ دوں اللہ کا شکر ہے سب صحیح ہے، کم سے کم زبان سے کہوں. اچھا کوئی یہ کہے تمہارے اندر شکر تھا اس وقت، بولو نہیں میں نے جھوٹ بولا، پھر بھی جب جھوٹ بولا تب بھی سچ تھا، جب میں نے جھوٹ بولا تھا نعوذ باللہ میں اندر سے خوش نہیں تھا، اندر سے شاکر نہیں تھا، لیکن جو میں نے زبان سے کہا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا؟ سچ تھا، اللہ کا شکر. یہ تلقین ضروری ہے، جیسے ہی کوئی خوبی نظر آئے بولو اللہ کا ہے، اللہ کو ریفر کرو، جیسے ہی کہیں پہ موقع ملے خدا کی تعریف کرو چاہے اندر نہ ہو تب بھی خدا کی تعریف کرو، کیوں؟ جھوٹ نہیں ہے، صحیح اندر نہیں ہے لیکن بات صحیح ہے، بات صحیح ہے. مثلا جب میں مصیبت میں ہوں کوئی پوچھے اب کیا، اب خدا کا کیا کہو گے؟ خدا سے دو راستے میرے پاس، خدا سے ناراضگی کا اظہار کروں کیا؟ اندر بھی ناراضگی ہونا تب بھی زبان سے نہیں لاؤں، کہوں اللہ کا شکر الحمدللہ رب العالمین. خدا، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، خدا میرے اس جھوٹ کو بھی قبول کر لے گا اور مجھے سچا بنا دے گا، میرے اندر شکر ڈال دے گا. پھر یہ بات میرے خیال میں کلیئر ہے نا، کہ جب بھی ہو خدا کو ریفر کرو، جب بھی ہو خدا کو ریفر کرو، خدا کو اندر لاؤ. وہ ایک صاحب نے بہت اچھا کہا، انہوں نے کہا ایک غیبت کیا ہوتی ہے؟ ایک غیبت ہوتی ہے ایک مومن دوسرے مومن کی کوئی برائی کرتا ہے اس کے پیچھے، ایک ہوتی ہے غیبت. غیبت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. تو وہ کہتے تھے سب سے بڑی غیبت یہ ہے کہ کوئی خدا کو چھپا دے جہاں پہ اس کو خدا کو دکھانا چاہیے تھا. اگر کوئی یہ کرے یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ پہ خدا کو چھپا دے جہاں پہ خدا کو دکھانا چاہیے تھا، اس کو بتانا چاہیے تھا. بس جہاں کہیں نعمت ملے خدا کو ریفر کرے، خدا کا ذکر کرے، اللہ کی اچھائیوں کو کہے، چاہے اندر اتنا سکون نہ ہو تب بھی خدا کے بارے میں اچھا بولے، خدا انہیں متعلق سچا بنا دے گا، اندر وہ سکون ڈال دے گا اور پھر انسان اللہ کی طرف سکون سے بڑھتا رہے گا. یہ ایک پوائنٹ ہے. ایک پوائنٹ مجھے اور عرض کرنا ہے، کل اشارتاً عرض کر چکا ہوں لیکن یہ بھی کی پوائنٹ ہے، یہ جو ابھی عرض کیا یہ کی پوائنٹ ہے. ایک اور کی پوائنٹ ہے جو مجھے ابھی عرض کرنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد اجل فرج. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. یا ہمارے ساتھ ایک مشکل ہوتی ہے وہ یہ کہ بہت ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو مانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں. بعض اوقات یہ جو بھول جاتے ہیں یہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے جیسے مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کیسے؟ جو آدمی ریاکاری کر رہا ہے، کیا مطلب؟ جو کام خدا کے لیے کرنا تھا بندوں کے لیے کرتا ہے، کیا اس کو یاد نہیں کہ اس نے مرنا ہے؟ پتہ ہے مرنا ہے، بھول گیا. ہاں بھول گیا. کتنا بھولا؟ اتنا بھولا جیسے اب اس کا ایمان ہے ہی نہیں. اچھا جو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اس کو نہیں یاد کہ خدا نے دھوکہ دینے سے منع کیا تھا؟ یاد ہے. بھول گیا کیا؟ ہاں بھول گیا. کتنا بھولا؟ اتنا بھولا کہ صبح سے شام تک دھوکہ دیتا ہے. اچھا اب جب اس نے اتنا بھلایا ہے مرنے کے بعد یاد رکھے گا؟ یہ مرنے پہ خدا بھلا دے گا اسے، اب ریکال نہیں ہو سکتا ہے. یہ زندہ رہتے ہوئے یاد کر سکتا ہے، مرنے کے بعد یاد نہیں ہونا اسے. تو انسان اپنی زندگی میں خدا کو اتنا نہ بھلائے کہ پھر مرنے کے بعد یاد ہی نہ آئے، یہ حرکت نہ ہو جائے کہیں. ہم غیر معصوم ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے. ایک غیبت ہو گئی، ایک نعوذ باللہ تعالی غلط بیانی. البتہ امام نے فرمایا تھا کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. فرمایا نماز قضا ہو سکتی ہے سوتا رہ جائے، روزہ نہ رکھ سکے کمزوری کی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو، لیکن مومن جھوٹ نہیں بولے گا. بہرحال فرض کرو کوئی آدمی ہے گناہ کر بیٹھا ہے، ایک دفعہ کر لیا، دو دفعہ کر لیا، ایک دفعہ دکھاوا ہو گیا، دو دفعہ دکھاوا ہو گیا، یہ دکھاوا زندگی کا حصہ بن گیا ہے. ہر دکھاوے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے خدا کو بھلایا ہے. اتنا دکھاوا کرتا ہے، اتنا دکھاوا کرتا ہے جیسے خدا ہے ہی نہیں. اب کیا مرنے پر اس کو یاد آئے گا کہ خدا ہے؟ نہیں. جو انسان موت کو بھلائے گا اس نے ایک فرشتے سے دشمنی کی ہے، اور جو انسان موت کو یاد رکھے گا اس نے ایک طاقتور فرشتے سے دوستی کر لی ہے، اور وہ فرشتہ حضرت عزرائیل ہے. اگر کوئی موت سے بھاگتا ہے تو وہ حضرت عزرائیل سے دشمنی کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر حضرت عزرائیل نظر آئے اسے تو وہ کہے گا بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، مجھے نہیں مرنا ہے ابھی. اب تم سوچو کہ جس سے تم نے دشمنی کر لی ہو نعوذ باللہ، اس نے تمہاری جان نکالنی ہے، پیار محبت سے نکالے گا؟ نہیں نہیں، مار مار کے نکالے گا. تم مجھ سے بھاگ رہا تھا، تم مجھ سے دشمنی کر رہا تھا، دیکھ میں کون ہوں. ایک وہ بندہ ہے جو صبح شام اللہ کے سامنے کہتا ہے خدایا مجھے موت کی تیاری دے دے، موت کی تیاری دے. تو دو باتوں میں فرق ہے. ایک آدمی کہے خدایا مجھے جلدی سے مار دے، یہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا میں نے کام کیا کیے ہیں اور کتنے کام باقی ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا. میں اس کی جگہ کیا کہوں صبح شام؟ صبح شام یہ کہوں خدایا مجھے موت کی تیاری دے دے، موت کا بھائی تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے کیا پتا، اور میں تیرا غلام ہوں. ایک دن زندگی ہے تیرا غلام ہوں، ایک سال زندگی ہے تیرا غلام ہوں، معاملہ ختم. لیکن کیا مانگوں خدا سے؟ موت کی تیاری، موت کی تیاری. ابھی بہت سارے لوگ ہیں، ایک میں کبھی کبھی یاد کرتا ہوں تو مجھے واقعی ہنسی آتی ہے. میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے کچھ موت ووت کا تذکرہ کیا، تھوڑا زیادہ بول دیا. تو اس کے بعد ایک صاحب مجھے ملے، وہ اس زمانے میں نئے نئے ریٹائر ہوئے تھے، تو میرے پاس آئے کہنے کے آغا صاحب آپ کی مجلس سن کے میری طبیعت خراب ہو گئی. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ آپ موت کا تذکرہ اتنا کرتے ہیں طبیعت الجھنے لگتی ہے. اور انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا، کہیں طبیعت میں خلجان ہونے لگتا. نہیں، کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو موت کے ذکر سے؟ مرنا نہیں ہے کیا؟ یہ ہماری مشکل ہو گئی ہے. اچھا یہ جو آدمی موت کو نہیں سوچتا یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس کو پتا ہے موت کے بعد اچھا نہیں ہونا ہے، یہ موت کی سوچ کو اوائڈ کرتا ہے. وہ صاحب ایسے نہیں، وہ صاحب اچھے آدمی ہیں، وہ کسی اور وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا ہو. تو جو غلط کام کرتا ہے نا، یہ موت کو سوچنے سے بھی اوائڈ کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا. کیوں؟ اس کو پتا ہے خدا نے ہر چیز لکھ کے رکھی ہوئی ہے، وہ چھوڑے گا نہیں خدا مجھے. تو یہ بجائے یہ کہ اپنے اندر کریکشن کرے، فارمولا کیا پکڑتا ہے شیطان کا دیا ہوا؟ موت کو چھوڑ دو، موت کو بھول جاؤ. تو تم بھول جاؤ گے تو کیا حضرت عزرائیل تمہارا ایڈریس بھول جائیں گے؟ وہ تو آئیں گے آئیں گے، تم بھول جاؤ تو کیا ہو گیا؟ تو عقل مندی کیا ہے؟ موت کو یاد کرو. اب کوئی کہے موت کو یاد کروں، کیا یاد کروں؟ یہی کہ موت سے پہلے ایک تیاری چاہیے مجھے، مجھے خدا سے تیاری مانگنی ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو اور میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دن بھر میں کوئی ایک منٹ دو منٹ اس کام کے لیے نکال کے رکھیں، کوئی ایک دو منٹ اس کام کے لیے نکال کے رکھیں کہ خدا کو پکاریں صرف ایک نیت سے، خدایا مجھے پتا ہے مجھے مرنا ہے، مجھے پتا ہے تیرے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے موت کی تیاری دے دے. یہ دن کا حصہ بنائیں اپنے. اگر یہ کام کریں گے موت کی تیاری نصیب ہوتی رہے گی، پھر کوئی غم نہیں ہے. اور یہ جو بعض اوقات خدا مصیبتیں ڈالتا ہے مومن کے اوپر، یہ ڈالتا ہے اسی لیے تاکہ اس کو یاد دلائے کہ ایسا نہ ہو تم دنیا کے اندر غرق ہو کے بیٹھ جاؤ، یاد کرو کہ تمہیں مرنا ہے، یاد کرو کہ تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تیار ہو تو موت میں کیا مشکل ہے. وہ جو ہمارے شہید شاعر نے کہا کہ بھائی جو جاہیز بات کے لیے رائے کہ امیر المومنین سے ملاقات کرے، اس کو موت سے کیا ڈر ہے؟ لیکن اگر کسی کو پتا ہے میں نے زندگی بھر فتنے کیے ہیں، یہ موت سے بھاگے گا، یہ موت سے بہت دور بھاگے گا، یاد ہی نہیں کرے گا. یہ تو قصہ مختصر کروں اور آج اس سلسلے کی آخری مجلس بھی ہے، وہ یہ کہ دکھاوے کی زندگی سے باہر آ جاؤ، اس سے کچھ نصیب نہیں ہونے والا. چند لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. وہ پوسٹر دیکھ کے انعام نہیں دیں گے، وہ ہماری شہرتوں کو دیکھ کر انعام نہیں دیں گے، وہ ہمارے کام کو دیکھ کر بھی انعام نہیں دیں گے، ہمارے اندر جو دل میں گزر رہی ہے اس کو دیکھ کر انعام دیں گے. اس میں اکڑ ہوئی، اس میں دکھاوا ہوا، اس میں فریب ہوا، اس میں خود غرضی ہوئی، کام خراب ہے، کام خراب ہے. اس پر محنت کرنی، اس کو کہتے ہیں معرفت، اس کو کہتے ہیں معرفت. تو آپ اچھی عبادتیں کریں، اچھی عبادتیں اچھی ذات بناتی ہے، اچھی ذات معرفت کے لیے دروازہ کھولتی ہے، توحید نصیب ہوتی ہے پھر، اور سب کچھ سید الشہداء سے ہو سکتا ہے. نبی، اولاد نبی، ان کی عظمت پر درود بھیجے، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ جو میں نے سید علی قاضی کے بارے میں اتنا کہا اور الحمدللہ آپ لوگوں نے سنا، سب کچھ درے اہل بیت سے، سب کچھ درے اہل بیت سے. اور یہ اتنا وسیع ہے، بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی خاص ذریعے، کسی خاص مقام پہ پہنچے، کسی خاص وقت میں دعا کرے. ان سب، یہ سب اہم ہیں. سب سے زیادہ اہم کیا ہے؟ اندر کیا چل رہا ہے، اندر کیا گزر، یہ سب سے اہم ہے. تو ایک صاحب تھے، وہ بڑے عارف، انہوں نے کہا کہ بھائی میں نجف میں رکنا چاہتا تھا، میرے والد اجازت نہیں دے رہے تھے. وہ کہتے نہیں، میرے تم اکیلے بیٹھے ہو، میں تمہیں ساتھ لے کے واپس ایران جاؤں گا، تم زیارتوں پہ لائے ہو، میں پڑھانے کے نہیں لایا. تو وہ کہنے لگے کہ میں نجف جاتا تھا، مولا امیر المومنین کے روضے پر جا کر اتنا روتا تھا، اتنا روتا تھا کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی، لیکن میرے والد مجھے اجازت نہیں دیتے تھے. کہنے کہ میں مراجع تقلید کے پاس گیا کہ بھائی میری ذمہ داری، آپ بولتے ہیں کہ علم حاصل کرنا واجب ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، باپ کو راضی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. کہنے کہ میں بہت تڑپتا رہا، یہاں تک کہ باپ نے کہا چلو یہاں سے ہم نجف سے کربلا جائیں گے. کہنے کہ میرا دل وہیں لگا ہوا تھا، میں کربلا پہنچ گیا، کربلا پہنچ کر سید الشہداء کے سامنے روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا. کہنے کہ ایک دن اچانک جیسے سید الشہداء نے مجھے کچھ دیا، مجھے لگا کہ میں اگر 10 سال بھی نجف پڑھتا تو مجھے مل گیا جو مجھے ملنا. کہنے کہ پھر میرا دل اتنا پرسکون ہو گیا کہ میں اپنے باپ کے ساتھ ویسے ہی چلنا شروع ہو گیا. پھر میں نے نہیں کہا کہ مجھے رکنا ہے. کہنے کہ سید الشہداء کے گھر سے، زیارت سے مجھے کچھ ایسا نصیب ہوا دل میں، جیسے جو معرفت مجھے چاہیے تھی وہ نصیب ہو گئی. اس کے بعد آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک جگہ پہنچا اپنے گھر پہ، وہاں پہ کسی کو میں نے بلایا ہوا تھا، دو سید آئے ہوئے تھے میرے گھر میں کمرے میں، میں ان کو کھلانے پلانے کے لیے، ان کا تکلف کو کرنے کے لیے، مہمان نوازی کے لیے جا رہا تھا. اچانک کہنے کے مجھے ایسا لگا جیسے میں سید الشہداء کی ذریعہ مبارک کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، اور یہ جو کمرہ ہے یہ سید الشہداء کی ذریعہ. کہنے کے مجھے ایسے لگا، کہنے کے 20 منٹ تک میں اسی حالت میں رہا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا کہ اس کمرے میں جو بیٹھتا تھا وہ مصائب سنے بغیر روتا تھا. سید الشہداء نے لطف کر دیا، احسان کر دیا. ابھی میرے جیسا آدمی 25 دفعہ زیارتوں پہ جاتا ہے، ویسے ہی کا ویسا، وہی کا وہی واپس. کیوں؟ جسم سے زری پہنچتا ہوں، روح سے امام کے پاس نہیں پہنچ پاتا. کوئی انسان ہر جگہ بیٹھ کے کر سکتا ہے. آپ کیا مثلا جو یہاں پہ بیٹھا ہے مثلا نہیں جا پاتا کربلا، ویسے تو الحمدللہ سبھی جا رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں جا سکتا، تو اس کی خدمت میں عرض کروں گا، کیا امام دور ہوتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، امام بہت نزدیک ہیں، امام ہمیشہ نزدیک ہیں. انسان کو صرف ایک توسل چاہیے، ایک رابطہ چاہیے، البتہ اس میں سنجیدگی چاہیے. ایسے بیٹھے بٹھائے کا نہیں ہے بس ایک جملہ کہہ دیا ہو گیا، نہیں، اس میں اپنے آپ کو ختم کرنا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو اس توازو اور ان کے ساری کے لیول تک لانا ہوتا ہے کہ اندر کی کوئی اکڑ نہ رہے پھر، اور اپنے کاموں کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ. پھر پھر امام کے سامنے کھڑے ہو میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے دروازے اور بند ہو جاتے ہیں. متوازے ہونا چاہیے، ہم نے کچھ نہیں کیا اور آپ کے سامنے فقیر ہیں، یہ ہے وہ، آپ کو پتا ہے کیسے مانگنا چاہیے، اس سے پھر سارے دروازے کھولتے ہیں. پروردگار کا احسان ہے، اس نے آپ کو اور ہمیں سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، سید الشہداء کی اس گریے سے نوازا ہے. کتنی دفعہ عرض کر رہا ہوں، بار بار عرض کروں گا، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، یہ رونا بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. کوئی انسان، اچھا کوئی یہاں پر ہونا جو مجھ سے کہے کہ مولانا مجھے آنسو نہیں آتے، کوئی بات نہیں، جب سب مصائب پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، سر جھکا لو، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لو اور امام سے یہی کہو مولا میں آپ کے غم میں رونا چاہتا ہوں، مجھے آنسو دے دیں، وہ دے دیں گے. آنسو کی بہت قیمت ہے. انسان اپنے آپ کو متوازے رکھے، خاضع رکھے، سر جھکا کے رکھے، سب کچھ نصیب ہوتا ہے. اور ایک اور بات بھی عرض کروں، بعض جگہ ہوتا ہے میں بھی گریا کرتا ہوں تو گھٹ گھٹ کے کرتا ہوں، یعنی میں نہیں چاہتا میری آواز دور دور تک جائے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کا دل چاہتا ہے گھٹ گھٹ کے گریا نہ کرے، کھول کے گریا کرے. جس دن کھل کے گریا کرنے کا دل چاہے نا، پھر کھل کے رو، کوئی مسئلہ نہیں، پھر مت ڈرو، کھل کے رو لو. مجھے 100% یقین ہے، 100% یقین، جو یہاں امام پہ روئے ہیں بی بی سیدہ اسے رونے نہیں دیں گی. بی بی سیدہ مالکہ ہے، وہ مالکہ ہے، وہ اپنے بچے کے محبت کرنے والوں کو نہیں بلائیں گی. کونوں خدروں میں بھی ہوں گے نا تو ہمیں بلا لیں گی. بس ہمیں محب بن کے ان کے پاس پہنچنا ہے، یہ کام ہے، محب بن کے پہنچنا ہے. یہ عشرہ محرم، ماہ سفر، یہ بہت عجیب عشرہ ہوتا ہے، اس میں اہل بیت سفر میں، اہل بیت اسارت میں، چاہے وہ روایت مانے کہ پہلے اربعین پہ اہل بیت آ گئے تھے، چاہے وہ روایت مانے کہ دوسرے اربعین پہ اہل بیت آئے تھے کربلا، دونوں صورتوں میں 9-10 سفر اہل بیت اسارت میں تھے. اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو ایام تھے ان ایام میں ان اسارتوں میں کیا ہو رہا تھا، لیکن ہمیں ایک بات پتا ہے، سید الشہداء کی ایک مظلوم بچی بہت روتی تھی. سید الشہداء بھی اس بچی کو بہت چاہتے تھے، اس بچی کو بہت چاہتے تھے. کوئی کہے مولانا آپ جذبات میں آ کر کہہ رہے ہیں بہت چاہتے تھے، نہیں جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، روایت موجود ہے، سید الشہداء کا لاشا تھا، سر کٹا ہوا تھا، کٹے ہوئے سر سے آواز آئی میری بچی میرے پاس آ جا. نہیں چاہتے تھے تو کیوں بلایا تھا؟ الیہ الیہ یا بنیہ، یہ تو امام حسین نے فرمایا تھا. اس بچی نے بڑے امتحان دیے، اللہ اکبر، اس بچی نے بہت امتحان دیے. ایک ہمارے پاس روایت ہے، معمولاً عاشور کی روایتیں عاشور کے دن پڑھنی چاہیے، غیر عاشور میں نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن آپ لوگ کچھ ایسے روئے میرا دل چاہ رہا ہے یہ روایت پڑھ دو. ایک روایت میں ہمارے پاس بیان کرتے ہیں، سید الشہداء جب عاشور کے دن سب سے الوداع کر رہے تھے، بیان کرتے ہیں روایت، ممکن ہے بہت مستند نہ ہو لیکن بیان ہو رہی ہے، تو یہ ایک بچی نزدیک آئی اور اس نے کہا بابا مجھے آخری دفعہ اپنے گلے لگاؤ. نہیں معلوم، امام حسین پہ، اگر یہ روایت مستند ہے مجھے نہیں معلوم امام حسین پہ کیا گزرا ہو. عجیب معاملہ ہے، امتحان تو سید الشہداء کے ہوئے، مقام سید الشہداء کا ہے، عظمت و عظمت جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی امام حسین کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن یہ برابر جو ساتھ رہنے والے تھے یہ عجیب امتحانوں سے گزرے تھے، ایک امتحان سید الشہداء کا، ایک مرحلہ سید الشہداء کا کہ سر اقدس بدن سے جدا ہوا، سر اقدس نیزے پر لگا، وہ سر بازاروں میں گیا، درباروں میں گیا، یہ امتحان ہو گیا، بہت بڑا امتحان۔ لیکن عزیزو حضرت یحییٰ کا سر بھی کٹا تھا، حضرت یحییٰ کا سر بھی کٹا تھا، حضرت یحییٰ کا سر بھی ایک تشت میں رکھا گیا تھا، لیکن ایک فرق ہے، حضرت یحییٰ کی کوئی بچی نہیں تھی جو کٹے سر کو دیکھتی ہو، یہ امام حسین کا سر تھا جو دربار میں رکھا ہوا تھا، اور بیویاں اور بچیاں اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر کوئی ظالم گویا کہتا ہے، اگر تمہارے والد اتنے چاہنے والے تھے تو بابا کو آواز دو، اور بچی پکارتی ہے، اے میرے بابا کا سر تجھے کس نے تن سے جدا کیا، اے میرے بابا کا سر تجھے کس نے اذیت دی۔ ایک آخری روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بچی اتنا روئی زندان کے اندر، اتنا روئی کہ اس لائن نے سر بھجوا دیا، اس بچی نے سر کو گود میں لیا، ایسا گریا کیا، ایسا ماتم کیا، پھر آواز آنا بند ہو گئی، امام زین العابدین تشریف لائے، بچی سے سر کو لے لیا، فرمایا انا للہ۔ اب زندان میں قبر کہاں ہے، اب زندان میں کون قبر دیتا ہے، اسی خون آلود کرتے میں زبرا دیا۔ خدا امیر المومنین، اولاد امیر المومنین کو اس دنیا اور اس دنیا کے اندر ان ظالموں کے مقابلے میں حفظ و امان نصیب فرما۔ پاک پروردگار اس دنیا کے اندر وہ حاکم ہیں، ان کے ظالموں کو بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ اس دنیا میں جنہوں نے اولاد امیر المومنین پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خدایا اولاد امیر المومنین کے مظلومیت کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت اسرا و شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔